السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. آج کے خطبے کا موضوع ہے مومن کی نظر میں دنیا کی حقیقت. یہ دنیا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ دنیا سے تعلق کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ ان میں سے سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ اور آخر میں ایک عظیم راز کہ اللہ تعالی نے کافروں کو اور بدکاروں کو دنیا کیوں دی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دنیا وہ جگہ ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کی آزمائش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی آزمائش ہے، انسان کی موت بھی آزمائش ہے، انسان کی اس دنیا میں ساری کی ساری زندگی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. الذی خلق الموت والحیاة، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. موت بھی پیدا کی گئی جیسے کہ زندگی پیدا کی جاتی ہے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالی نے موت کو اور زندگی کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ، امتحان ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے. کیا آزمائش ہے؟ کامیاب کون ہوگا اس آزمائش میں؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جو احسن عمل، سب سے افضل اور بہترین عمل کر کے اس دنیا سے جائیں گے. دنیا کی حقیقت کے متعلق میں چند احادیث حاضرین اور سامعین کو پیش کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے ان احادیث پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا تو ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت جو ہے وہ کھل کے آئے گی، کیونکہ اکثر لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کے متعلق کیا خبر دی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الدنیا ملعونۃ ملعون من فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم. دنیا ساری کی ساری ملعون ہے اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ان چار چیزوں کے: ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مضبوط کرے، اور ذکر جیسی چیز، یعنی سارے کے سارے عبادات اور سارے کا سارا دین. ہم ذرا غور کریں، ہمارا جو دینی معاملات جو بھی ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے وہ دین نہیں ہوتا. تو ذکر اللہ نمبر ایک، وما والاہ، اور ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو. وعالم، اور دین کا عالم، عالم دین. ومتعلم، چوتھے نمبر پہ دین کا علم حاصل کرنے والا. دنیا کہاں گئے؟ دنیا کے علم کہاں گئے؟ دنیا کے عالم کہاں گئے؟ وہ سب ان کے بعد ہے. جس نے دنیا کا علم تو حاصل کیا ہے، اور دنیا کے علم میں اس کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری موجود ہے، اس نے میڈیسن میں پی ایچ ڈی کی ہے، یا انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ہے، یا سائنس میں، یا ریاضی میں، یا کسی بھی سبجیکٹ میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہے، اسے دین کا بنیاد علم، دین کا بنیاد علم وہ نہیں جانتا، تو وہ شخص اس دنیا میں ناکام ہوا. اس نے اس دنیا کی صرف لعنت لی ہے. دین کا بنیاد علم کیا ہے؟ نمبر ایک، توحید، ایمان، صحیح عقیدہ کیا ہے. ایک عقیدہ ہے مسلمان کا، ایک عقیدہ ہے یہودی کا، ایک عقیدہ ہے عیسائی کا، اور ایک عقیدہ ہے ہندو کا. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہندو اپنے عقیدے سے واقف ہو، یہودی اپنے عقیدے سے واقف ہو، عیسائی بھی اپنے عقیدے سے واقف ہو، لیکن مسلمان اپنے عقیدے سے واقف نہ ہو. باطل عقائد والے اپنے عقیدے سے واقف ہیں، لیکن حق، دین حق اور حق عقیدے والے اپنے عقیدے کو نہ جانتے ہیں. اور یاد رکھے، جس کے عقیدے میں کوئی بگاڑ ہے، تو اس کے بعد اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں رہتا. ایوکم احسن عملا، تو احسن عمل تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے ایمان درست ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ کو کہیں نہیں ملے گا وعملوا الصالحات وآمنوا. ایمان پہلے کیوں ہے؟ کبھی غور فکر کیا ہم نے؟ ہم عمل تو کرنا جانتے ہیں، لیکن ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمانیات کیا ہوتے ہیں؟ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. بے نماز پڑھ لی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ نہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کروں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو سمجھو کہ ایمان نماز سے بھی پہلے ہے، ایمان زکوٰۃ سے بھی پہلے ہے، ایمان روزے سے بھی پہلے ہے، اور ایمان حج سے بھی پہلے ہے، والدین کی فرما برداری سے بھی پہلے ہے. والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مخلوق کے حقوق بعد میں آتے ہیں. کتنی ایسے لوگ ہیں جو والدین کے اچھے فرما بردار ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے باوجود ہی وہ جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں پیچھے رہتے ہیں. دنیا کے معاملات میں سب سے آگے ہوتے ہیں. فقراء کی دیکھ بھال کرنا، ان کی مدد کرنا، پڑوسوں کے خیال رکھنا، سب اچھے اعمال ہیں، لیکن اس وقت تک عمل صالح نہیں بن سکتے جب تک کہ ان سے پہلے ایمان درست نہ ہو. اور ایمان کیا ہوتا ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم علم حاصل کریں گے. عالم و متعلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری حدیث میں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو دنیا میں سے ایک بوند پانی بھی نہ دیتا. اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا. جو چیز آپ کو عزیز ہے آپ اپنے دشمنوں کو دیں گے؟ کبھی؟ کوئی بھی انسان مجھے بتا دے، آپ کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ تصور کریں کیا ہے؟ آپ اپنے دشمنوں کو بھی نہیں دیں گے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے پیاروں کو بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ قیمتی اس کے لیے قیمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کافر کو دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے یہ دنیا حقیر ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کی قدر و قیمت ہے اس کی حقیقت کو جاننے میں. جس نے دنیا کی حقیقت کو جانا ہے اور سمجھا ہے وہ تو کامیاب ہوا ہے، اور جس نے نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا. تو اس اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے دوڑ لگاتے لگاتے دنیا ہی کے رہ گئے، لیکن کیونکہ مرنا ہے اور موت سے دنیا ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، تو حقیقتاً ان کے ہاتھ میں نہ دنیا آئی اور نہ آخرت آئی، وہ دنیا ہی کے نہیں رہے. تو پہلا گروہ وہ ہے جو صرف دنیا ہی کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی فکر ہوتی ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، بس میری دنیا، مجھے دنیا کی ضرورت ہے، دنیا ہے تو سب کچھ ہے، دنیا نہیں تو کچھ بھی نہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن حرف پہ کھڑے ہو کے، کونے پہ کھڑے ہو کے، شکوک اور شبہات میں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر اسے ملے مطمئن ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میرا رب مجھ پر راضی ہے. اور اگر کوئی مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے مبتلا کرے تو کہتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، تو کہتے ہیں یہ دین درست نہیں ہے، نہیں یہ کوئی دوسرا دین ہونا چاہیے، تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. دنیا ہے تو دین بھی ہے، دنیا نہیں تو دین بھی نہیں، یہ دنیا کے پجاری ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار وعبد الخمیل وعبد الخمیصة. سبحان اللہ، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. کیا ابھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگ دینار اور درہم کے بندے ہیں، بعض لوگ کپڑے کے بندے ہیں، بعض لوگ دنیا کے بندے ہیں؟ یاد رکھیں انسان غلام ہی پیدا ہوتا ہے اور غلام ہی مرتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنیں گے، تو پھر کسی اور کی غلامی اپنانی ہی پڑے گی، چاہے وہ ریال اور درہم کیوں نہ ہو، چاہے یہ کپڑا کیوں نہ ہو. تو اس گروہ نے کیا کیا ہے، عبد الدرہم و عبد الدینار کا راستہ اختیار کر لیا، اور اسی دینار اور درہم کے پیچھے دوڑ لگاتے لگاتے، اسی دینار اور درہم کے لیے اپنے گھر والوں سے جدا ہوا، اسی دینار اور درہم کے لیے قتل کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، جھوٹ بولا، فریب کیا، ظلم کیا، اور یہ رمبل اس لے جائیں جہاں تک بھی لے جانا چاہتے ہیں. یہ لوگ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے پجاری ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے یہ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک لمحہ ایسے آنے والا ہے جب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے گا، اور وہ لمحہ کب آتا ہے کسی کو اس کا علم بھی نہیں. موت، موت ہم سب کے نزدیک ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موت کا علم دیا نہیں، اسے اپنے غیب میں رکھا ہے اور کسی مخلوق کو بھی نہیں دیا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی جب موت آتی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر ان سے اجازت لیتا، کہ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس نے کب اسے موت آنی ہے. میرے بھائی، موت حادم لذات ہے، لذت کو توڑنے پھوڑنے والی چیز ہے. اگر کسی کو، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوتا عطا فرمایا ہے، لیکن اس کو دل کی تکلیف، اس کا دل بڑا ہوا ہے، دو تین مہینے اس کی عمر ہے بیچارے کی، اور ابھی سے اس کی سانس کی تکلیف ہے، تو ڈاکٹر نے یہ کہا میرے بیٹے کو کہ اس کی زندگی صرف 3 مہینے باقی ہے. اب وہ پورا گھرانہ جو ہے، 3 مہینے تو 3 مہینے کے بعد ہی آئیں گے، لیکن وہ آج سے مرنا شروع ہو گئے بیچارے، ان کی پریشانی ٹینشن اور بڑھ گئی ہے. اس لیے میں ڈاکٹرز کو یہی ہمیشہ نصیحت کرتا رہتا ہوں، دیکھیں علم غیب ہمارے بس کی بات نہیں، آپ وہ بات کرو جو آپ جانتے ہیں. آپ یہ کہو کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں، کسی اور کی جگہ لے جاؤ، کسی اور جگہ لے جاؤ. ہاں یہ کہو کہ اس کا علاج کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم شفا دینے والا ہے. آپ جو آپ کے بس میں وہ کرو، جو آپ کے بس میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. لیکن یہ کہنا کہ 1 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، 2-3 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، آپ نے اسے آج ہی مار دیا ہے. تو اگر انسان کو علم ہوتا کہ اس نے کب مرنا ہے، تو اسی دن اس کی موت شروع ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا تنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کا وقت چھپا دیا ہے، ہم نہیں جانتے، اور اتنی قریب ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ دل دھڑکتا ہے، اس پر ہمارا بس نہیں چلتا، کوئی روک کے دیکھا ہے؟ اگر دل کو کوئی روک سکتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ سانسیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ دل دھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو پہلے گروہ حد سے گزرنے والا، افراد کرنے والا، صرف دنیا ہی کے رہ گیا، اس کے ہاتھ میں نہ تو دنیا آئی اور نہ آخرت آئی. وہ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے اپنی وصیت میں یہ کہا تھا کہ جب میں مروں تو میرا دائیں ہاتھ قبر سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو یہ علم ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح اس دنیا سے گئے خالی ہاتھ، اور ہم سب جائیں گے اس دنیا سے خالی ہاتھ. ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ دیں گے، نہ رہے گا مال، نہ رہے گا اہل و عیال، صرف ایک چیز باقی رہے گی، وہ ہے عمل صالح. ایوکم احسن عملا، اور عمل بھی جیسا بھی ہے، عمل ساتھ جائے گا، برا عمل بھی ساتھ رہے گا، اچھا عمل بھی ساتھ رہے گا. یاد رکھ، صرف اچھا عمل ساتھ نہیں جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کا مال، اس کا اہل و عیال، اور اس کا عمل. 2 واپس چلے جاتے ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتا ہے. اس کا مال، اس کے اہل و عیال، دوست و احباب واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور مردہ جو ہے قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور لوگوں کی قدموں کی چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. سنتا کیوں ہے؟ کیا اسے یقین ہو گیا اب میں دنیا سے علیحدہ ہو چکا ہوں، کل میں بھی یہاں پہ چلتا تھا اسی زمین کے اوپر، آج میں اس ویرانے میں اکیلا ہوں. تو اپنے سامنے ایک چہرہ دیکھے گا. اگر مومن ہو گیا شخص اور اس نے عمل صالح اپنی زندگی میں کیے ہوں گے، تو اس کے سامنے ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اس کے سامنے نظر آئے گا، جو اسے مانوس رکھے گا اس ویرانے میں، اس ظلمت میں، اس اکیلے پن میں. تو یہ مردہ کہے گا مردہ بھی کہتا ہے، ہمارے نزدیک وہ مردہ ہے لیکن قبر میں وہ زندہ ہے، تو میں کیا کہوں، زندہ کو یا مردہ کہوں؟ ہمارے نزدیک تو ہے مردہ، لیکن دیکھیں اس مردے کا تعلق دیکھیں۔ تو وہ کہتے میں، تم کون ہو؟ تمہیں دیکھتے ہی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، تم ضرور مجھے کوئی خوشخبری سنانے آیا ہے۔ وہ چمکتا ہوا چہرہ، یعنی انسان کی شکل میں چمکتا ہوا چہرہ، وہ کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ جانتے ہیں عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ توحید، نماز، روزہ، زکات، حج، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، عام مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے مل کے ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ آپ کو مانوس کرتے رہیں گے اس قبر کی ظلمت میں، اور وہ چمکتا ہوا چہرہ کہے گا کہ واقعی میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ یہ پہل مرحلے تمہارے لیے اب آسان ہی آسان ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو عمل، آپ کے عمل جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے میدان محشر میں ہمارے کام آئیں گے، ترازو پر یہ تولیں گے تب کوئی فائدہ ہوگا، نہیں میرے بھائیو، موت کے وقت بھی یہی اعمال صالح آپ کے ساتھ رہیں گے۔ مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، مومن کی روح اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کی روح قبض کرتے وقت احتیاط سے کام لینا، یہ میرا پیارا ہے، تو اس کی روح قبض کی جاتی بالکل پیارے طریقے سے، آسان طریقے سے، اور اس سے پہلے موت کا فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن پیاری نفس، اخرج الی ربک راضیۃ مرضیۃ، آج تیرے رب تجھ پر خوش ہے، اب نکلو اس جسم سے، چھوڑو اس دنیا کو، اب وقت آیا کہ اپنے رب کی طرف واپسی ہے۔ اور وہ روح ایسے نکلتی ہے اس جسم سے جیسے کہ مشکیز کی نوک سے یا مشکیز کی منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اور دوسری طرف کافر اور بدکار، ابھی منکر نکیر کی باری نہیں آئی، ابھی وہ سوال ہے، باقی ہے، اس کی بات میں نہیں کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن عمل کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ جو کافر اور بدکار انسان ہے، جب قبر میں اٹھ کے بیٹھے گا، وہ بھی قدموں کی آواز، قدموں کے چلنے کی آواز کو سنے گا، اور حسرت ہوگی، ارے ہے میں کہاں پہ ہو گیا، آج میں اکیلا ہوں، کاش میرے ساتھ کی ہوتا جو مجھے مانوس کرتا، چار اسے نظر پڑتی ہے ایک کالے سیاہ چہرے پہ، اور کہے گا تو کون ہے، میں پہلے سے ہی تکلیف میں ہوں، تم کون ہو میری تکلیف میں اضافہ کرنے والے، میں جانتا ہوں تو مجھے ضرور کچھ بدخبری سنانے آیا ہے۔ وہ کالا اور سیاہ چہرہ کہے گا ہاں تو نے سچ ہی کہا، میں تمہارا عمل بد ہوں، بد اعمال جو تو نے کی ہے دنیا میں، تو اللہ تعالی نے مجھے تمہیں عذاب دینے کے لیے اس قبر میں بھیجا ہے۔ کیا بد اعمال تھے؟ شرک، بدعات، خرافات، نماز کو چھوڑنا، واجبات کی ادائیگی میں پیچھے رہنا، سستی کرنا، رشتے کو توڑنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، الغرض ہر وہ بد عمل جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیا بد اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے مل کے ایک کالا اور سیاہ چہرے کی صورت میں آئیں گے، اور اسے تکلیف دیتے رہیں گے قبر کے اندر، برزخی زندگی اس کی ایسی ہی گزرے گی۔ یہ عمل تھا اس کا۔ میرے بھائی آج ہمارا کیا عمل ہے؟ آج ہم سوچ سکتے ہیں، آج ہم سمجھ سکتے ہیں، آج ہم اپنے آج کو اور کل کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن کل جب موت آئے گی تب ہم کچھ نہ کر سکیں گے، جو کچھ کر چکے وہی ہمارے سامنے ہوگا، پھر اس وقت کاش اگر مگر سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ یہ عمل کی جگہ ہے، وہ حساب کی جگہ ہے، اور حساب کے وقت وہ اعمال دیکھے جاتے ہیں جو ہو چکے ہیں، جو آپ پہلے بھیج چکے ہو۔ یہ پہلا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ اس کی ضد میں، دنیا کو چھوڑ دیا ہے، مکمل چھوڑ دیا ہے، دنیا سے نفرت برتی ہے، اور دنیا کو اس طریقے سے چھوڑا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے، دنیا سے مکمل طور پہ بیزار۔ ان کے یہ نظریہ ہے کہ دنیا ہی ہے جو ہماری آخرت خراب کرتی ہے. تو آخرت کے پیچھے، آخرت کی فکر میں، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ لوگ تفریط کرنے والے ہیں، یہ بھی حد سے گزرنے والے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے راستے سے موڑا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں. یہ کب کہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے. تین صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دنیا جو ہے یہ ہمیں آخرت تک پہنچنے میں تھوڑی سی دشواری پیدا کر رہی ہے، کچھ رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں ہمیں. تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا ایک دوسرے سے کہ ہم چلتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا حال بیان کرتے ہیں. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ تھے، تو امہات المؤمنین میں سے بعض موجود تھیں، تو ان سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ کیسی، جیسے وہ جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ ہم سب جانتے ہیں، حدیث محفوظ ہیں ساری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، افطاری بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں کی ہوئی ہیں. یعنی جو دنیا کی اہم چیزیں ہیں، جو دنیا کی ضروریات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے ان کو تھوڑی سی کم لگی. کم کیسے لگی؟ کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہم کہاں جانتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کے بخشش کے لیے یہ راستہ اپناتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں ہمیشہ تہجد پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزانہ دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا. جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم گھر میں لوٹے واپس، تو امہات المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ تین ایسے لوگ آئے اور یوں فرما کے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ متقی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، عظیم شخصیت سید اولاد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، جس نے میرے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی، دنیا کو چھوڑنے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے میں، اس میں کوئی شک نہیں. زہد اور تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ کرام کا راستہ تھا، یہ تصوف تھا. زہد کا معنی ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، اور تصوف کا معنی ہے دنیا ہی کو چھوڑ دینا، غاروں میں بھٹکنا، جنگلوں میں بھٹکنا، حقیقت کی تلاش. یہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں میں اور غاروں میں آپ کو ملتی ہے؟ اگر آپ کسی حقیقت کی تلاش ہے تو حقیقت جو ہے آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، علم سے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تو علم حاصل کرتے، تابعین صحابہ کرام کی طرف آتے چل کے آتے اور علم حاصل کرتے، اتباع التابعین تابعین کے پاس چل کے علم حاصل کرتے، اور یہ سلسلہ جاری آج تک بھی موجود ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی تلاش ہے تو ہر چیز کی تلاش کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہوتا ہے. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، مجھے میڈیکل کے علم کی تلاش ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، میڈیکل کالج میں داخلہ لینا، اس سے پہلے ایف ایس سی میں اس میرٹ بنانا، اس سے پہلے یعنی یہ ایک محنت ہوتی ہے، پھر ایک سسٹم ہوتا ہے، میں بیٹھے بیٹھے ہوں نہیں کہہ سکتا میں ڈاکٹر ہوں. اور اگر آپ کو واقعی کسی حقیقت کی تلاش ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، رب کی معرفت، رب کی معرفت سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے قرآن مجید کے علم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، سلف صالحین کے چھوڑے ہوئے علم سے جو آج کتابی شکل میں موجود ہے. یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایمانیات کیا ہے، توحید کیا ہے، اتباع سنت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ فرض ہر مسلمان کو جاننا ہے. اور یہ جنگلوں میں ملتا ہے، غاروں میں بھٹک کے ملتا ہے. تو یاد رکھے اس فرق کو. زہد کا معنی ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، یعنی آپ کے پاس کچھ ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا، دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں لگائی. زہد کا معنی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کو بار بار نہ دیکھو، اس کی تمنا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا امتحان ہو اور آپ نہیں جانتے کہ اس امتحان میں وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ دنیا ہوتی آپ ناکام ہو جاتے، کیونکہ مال ایک امتحان ہے. یاد رکھیے دنیا کی ایک ایک نعمت امتحان ہے، اور ایک ایک نعمت کا ہمیں حساب دینا ہوگا. تو جتنی نعمتیں کم ہیں اتنی حساب کم ہے، اتنی سوال کم ہے، جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنی سوال زیادہ ہیں. تو زہد کا معنی ہے کہ زندگی دنیا میں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیں، لذتوں کو. اور تصوف کا معنی ہے دنیا ہی کو چھوڑ دینا، کہ کھانا موجود ہے کھانا نہیں کھانا، ایک بادام پر 40 سال گزارا کرنا ہے، بھی گھر میں سالن ہے، مرغی ہے، چاول ہے، سب کچھ ہے، ایک بادام پہ کیوں گزارا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ کیا آپ نے سنا نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی؟ بعض لوگ بالکل شادی نہیں کرتے. من رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے سنا نہیں؟ یہ بے رخی کیوں ہے؟ تو دنیا میں سے اتنا لو جتنا کہ آپ کو لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کو چھوڑو جو آپ کی ناکامی کا باعث بنتی ہے. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ الوسط، میان روی اختیار کرنے والا، کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑا ہے، دنیا کو نہیں چھوڑا ہے، زہد کا راستہ اختیار کرنے والے، نہ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ دنیا ہی کی رہ جائے، اور نہ ہی دنیا کو مکمل طور پہ چھوڑتے ہیں. جیسے وعید میں مرغب عن سنتی فلیس منی، وہ درمیان راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے تو وہ چھوڑتے نہیں، لیکن دنیا کے نہیں رہ جاتے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. ایک دفعہ میں یہ بات کر رہا ہوں، شخص نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو نوکریاں ہیں، ایک 4,000 کی سیلری ہے، دوسری 2,000 کی سیلری ہے، میں دو والی لوں، چار والی چھوڑ دوں؟ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اگر دو نوکریاں ہیں، دونوں ایک جیسی ہیں، 8 گھنٹے یہاں پہ، 8 گھنٹے یہاں پہ کام کرنا ہے، ایک میں 3 یا 4 دوسری میں 2، تو آپ 3-4 والی لیں. اس سے منع نہیں کیا شریعت نے، اس سے منع نہیں کیا شریعت نے، اس چیز سے منع کیا ہے، اس دنیا سے منع کیا ہے جس سے پیچھے انسان دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اور آپ اپنی آخرت بھی گوا دیتا ہے. تو کمال کس میں ہے؟ جو درمیان والے راستے میں لوگ ہیں، مومن جو ہیں، ان کی نظر میں دنیا کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی اچھائی بھی چاہیے، آخرت بھی اچھائی بھی چاہیے، دنیا کی اچھائی بھی چاہیے، آخرت کی اچھائی بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اے میرے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. اور یہ دعا جو ہے عظیم دعا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی جامع دعا مانگنا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جامع دعا ہے. اس کے پیچھے یا بعد میں کوئی دعا باقی رہتی ہے؟ آپ نے دنیا کی ہر اچھائی مانگ لی ہے، چاہے وہ اچھی بیوی ہو، اچھے بچے ہوں، اچھی نوکری ہو، اچھا گھر ہو، اچھی زندگی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جنت، جنت سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر، وہ بھی آپ نے مانگ لی ہے، اور جس چیز سے ڈر تھا اس سے پناہ مانگ لی ہے، وقنا عذاب النار، تو باقی آپ کو چاہیے کیا؟ اور یہی حکمت ہے کہ جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، طواف کرتے وقت رکن ایمان حجر اسود کے بیچ میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اور بار بار پڑھتے ہیں، سات چکروں میں سات مرتبہ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. بعض لوگ اللہ کے گھر کے اندر، کعبے کے سامنے، اس پاک جگہ پہ لا علمی کی وجہ سے بدعتیں کرتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بعض لوگ حرم کے جو فرش ہے وہاں پہ ہاتھ لگا کے اسے بوسہ دیتے ہیں، دیواروں کو مزہ کر کے اپنے جسم سے لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ برکت ہے. میری برکت ہے اگر بوسہ دے رہے تو صرف ایک چیز ہے، وہ ہے حجر اسود، اور اگر منہ سے بوسہ نہ دے سکیں تو پھر ہاتھ لگا کے اسے بوسہ دے دیں، یا لکڑی آپ کے ہاتھ میں اس کو لگا کے اسے بوسہ دے دیں. چوتھا طریقہ اشارہ، بس یہ طریقہ ہے. اور بعض لوگ مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی دو رکعت پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. اور جہاں پر دعا مانگنی تو وہاں پر دعا نہیں مانگتے. پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ دعا تو مانگ لی، ہاں دعا عبادت ہے، آپ عمرے کے بعد مانگنا چاہے تو مانگتے رہیں، لیکن یہ جگہ جو ہے یہ ایک مخصوص جگہ دو رکعت پڑھنے کے لیے، مختصر دو رکعت پڑھنے کے لیے، اتنے مختصر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الکافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص. یہ دو چھوٹی سورتیں ہیں، لمبا نہ کریں. کیوں؟ اگر وہاں پہ آپ زیادہ دیر رکتے ہیں تو پھر کافی بھیڑ ہو جاتی، آپ کے مسلمان بھائی اور بہنیں پریشان ہوتی ہیں. تو یہ دعا کی جگہ نہیں ہے، یہ دو رکعت کی جگہ ہے. دعا کی جگہ کہاں پہ ہے؟ جب آپ صفا مروہ پہ جاتے ہیں سعی کے دوران. ذرا غور کریں، وہ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی دعا باقی رہتی ہے جو آپ نہیں مانگ سکتے، جس کے لیے آپ کو پھر آدھے گھنٹے کی ضرورت یا ایک گھنٹے کی ضرورت ہے. میں دعا سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس خیریت سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی خیر عمل ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ ایک جانتا ہے ایک نہیں جانتا، ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے. بس جب آپ صحیح کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابدا بما بدا اللہ به، صفا کی طرف چڑھتے ہیں، ان الصفا والمروه من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اس کے بعد آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے کہ آپ دعا مانگتے ہیں. بعض لوگ غلطی کرتا ہے یہاں پہ اور اشارہ کرتا ہے جیسا کہ حجر اسود کو اشارہ کیا جاتا ہے. یہ اشارہ کرنا صفا مروہ پہ درست نہیں ہے. آپ یوں ہاتھ اٹھائیں جیسے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اس کے بعد جو آپ کے من میں دعا آئے آپ مانگیں، پھر یہی دعا پڑھیں دوسری مرتبہ، لا اله الا الله وحده واخر تک. پھر اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، پوری امت کے لیے. پھر تیسری مرتبہ یہ دعا مانگیں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر آپ چلے جائیں مروہ کی طرف. وہاں پر بھی اسی طریقے سے قبلہ رخ ہو کر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، اور پھر وہی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھیں، اور پھر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عام مسلمان کو، پوری امت کے لیے، جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں پھر مانگے تین مرتبہ، تین مرتبہ صفا پہ، تین مرتبہ مروہ پہ، سات مرتبہ پہ پڑھتے ہیں. 21 مرتبہ مختلف قسم کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں تقریباً. یہ جگہ ہے دعا کی. یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. ہاں اس کے بعد اگر آپ حلق تقصیر کرنے کے بعد اگر آپ مزید دعا مانگنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس سنت سے آپ محروم نہ رہیں. بھیڑ ہوتی ہے آپ تھوڑا دور ہو جائیں. اب تو ماشاءاللہ دوسرا فلور بھی ہے، اب تیسرا بھی کھل گیا ماشاءاللہ، تو آسانی ہوتی ہے. اگر آسانی نہ ہو تو پھر رکے نہیں، کیونکہ یہ سنت ہے اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہیں آپ کے محرم کا ارتکاب نہ کر دیں کہ آپ کے رکنے سے کسی مسلمان بھائی حاجی کو یا معتمر کو کوئی تکلیف پہنچے. اگر میسر ہو آپ کے لیے تو آپ کھڑے رہے, ورنہ آپ چلتے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ جو دوسرے گروہ ہیں تیسرے نمبر پہ جو درمیان والے ہیں جو مومن ہیں, ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتے ہیں, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی آنکھیں بابر اٹھا کے نہ دیکھو لوگوں کی طرف جو کو دنیا کی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے. ورزق ربك خير وابقى, اور جو رزق تیرے رب نے تجھے عطا فرمایا ہے وہی خیر ہے, وہی ہمیشہ تک رہے گا, وہی دیر تک رہنے والا ہے. تو جو کچھ ہر مسلمان دیکھے, جو رزق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے اس کا وہ شکر ادا کرے. اور ہمیشہ ہماری آنکھیں ایسے اوپر کیوں ہوتی, ہم نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا ہمارے گردوں میں سریے ہیں نعوذ باللہ کہ صرف اوپر ہی دیکھ رہے ہیں ہم نے؟ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انظروا الى من هو اسفل منكم. یہ وصیت ہے, نصیحت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اے مومنوں تم دیکھو ان لوگوں کو جو تمہارے نیچے ہیں, جو تم سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الى من هو فوقكم, ان کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہیں. فهو اجدر الا تزر نعمت الله, یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محفوظ کر سکتے ہیں. یہ ایک طریقے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر کی ادائیگی کا ایک یہ طریقہ ہے. کیا ہمارے اوپر نیچے بھی کوئی لوگ رہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہمارے نیچے بھی بعض لوگ ہیں, ہمارے اوپر بھی بعض لوگ ہیں. نیچے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کم دنیا عطا فرمائی, چاہے وہ رزق کی شکل میں ہو, چاہے وہ صحت کی شکل میں ہو, چاہے وہ بیوی بچوں کی شکل میں ہو. بعض لوگ ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی, کوشش کر رہے ہیں توفیق نہیں ہو رہی, تو وہ ان کے نیچے جن کی شادی ہو چکی ہے. بعض لوگ شادی ہو چکی ہے لیکن اولاد نہیں ہے, جو اولاد والے ہیں وہ ان سے اوپر ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. بعض لوگ ہیں شادی بھی ہو چکی ہے, اولاد بھی ہے لیکن صحت نہیں ہے, مریض ہے, مختلف مرضوں میں مبتلا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی عطا فرمائی ہے, بچے بھی دیے ہیں اور صحت بھی دی ہے, وہ ان سے اوپر ہے. بعض لوگ ہیں بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تندرستی بھی ہے, نوکری نہیں, رزق کی تنگی ہے. تو جو لوگ جن لوگوں کے پاس بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, صحت بھی ہے, نوکری بھی ہے, ان سے اوپر ہے. اور جن لوگوں کے پاس ان سے زیادہ ہے وہ ان کے بھی اوپر ہیں. بال کی کثرت, محلات ہے, آپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں, جن کے پاس گھر نہیں وہ آپ کے نیچے ہیں, یا جن کے پاس جھوپڑی آپ کے نیچے ہیں, اور جن کے پاس محل ہے وہ آپ کے اوپر ہے. عام طور پہ انسان کا رویہ کیا رہتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے. جب اوپر دیکھتا ہے تو بھول جاتے اس کے نیچے بھی کچھ لوگ ہیں, اس لیے وہ اوپر جانے کی تڑپ میں وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے جائز نہ تھا. تو حرام راستے سے وہ اوپر جانا چاہتا ہے, حرام کمائی سے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے, راضی کرنا, اسے وہ کوئی پتہ نہیں. اور ہو جاتا ہے پہلے گروہ میں شامل جو دنیا والے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کے نیچے ہیں, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے یہی دعا نکلتی ہے, الحمدللہ. اگر آپ کو شوگر کی تکلیف ہے تو آپ پریشان نہ ہو, کیونکہ آپ کے نیچے ایسے لوگ ہیں کو شوگر بھی, بلڈ پریشر بھی. اگر آپ کو دونوں ہیں, آپ کے نیچے ایسے لوگ ہیں کو تین چار تکلیفیں. اگر آپ کو پانچ ہے, دس والے بھی موجود ہیں. اگر آپ کو دس ہیں تو ایسے بھی موجود ہیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں, بے ہوش ہیں کئی مہینوں سے. تو آپ بہتر ہیں کہ نہیں؟ تو شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں اسے تو اچھا ہوں. جب آپ اوپر دیکھیں گے ارے یہ کافر اور بدکار ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, صحت بھی اسی کے پاس ہے, اچھا موسم بھی اسی کے پاس ہے, ٹیکنالوجی بھی اسی کے پاس ہے, نام بھی اسی کا دنیا میں مشہور ہے. ہم جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو کیوں جب پانی گاڑی کا سوال کرتے ہیں؟ کافر لوگ ہیں, دنیا والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دی ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کو دنیا دی ہے. اور یہ جو راز تھا جو آخر میں نے بتانا تھا, کافروں کو اور بدکاروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں کھول کے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدریجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ڈھیل دیں گے, استدراج کریں گے, دنیا کھول دیں گے, وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں, وہی عمل کرتے رہیں گے, اسی پر موت آئے گی, وہ توبہ بھی نہیں کریں گے. یہ ڈھیل ہے ان کے لیے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ تعالی یعطی العبد من الدنیا ما یحب وهو مقیم علی معاصیہ فإنما ذلك منه استدراج. اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جسے اللہ تعالیٰ دنیا دے رہا ہے, جو وہ پسند کرتا ہے اسے مل رہا ہے, اور وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے, تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے, اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے. وہ اسی غلط فہمی میں رہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, تو اگر یہ غلط بات ہوتی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا مجھ سے رزق روک لیتا, تو میرے لیے کوئی فرق نماز پڑھوں نہ پڑھوں, رزق میرے پاس ہے, روزہ رکھوں نہ رکھوں, وزن کی فرمبرداری کروں نہ کروں, رشتہ جوڑوں یا توڑوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیں بے نمازی کافر ہے, والدین کا نافرمان محرم کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے, کبھی اکبر القبائر ہیں یہ, حقوق الوالدین ان میں سے ایک ہے. رشتے کو توڑنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. تو پھر دنیا کیوں دی ہے؟ استدراج ڈھیل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, بہت بڑا امتحان ہے کہ انسان ڈھیل میں زندگی بسر کرتا رہے اور اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے, اور آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے اس کو کچھ نہ ملے, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.